باب في الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یہ ایثار اور مواساط کا بیان ہے. مواساط غم گساری کو کہتے ہیں، دلداری کو کہتے ہیں، دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کے کام آنا. ایسے اوقات میں کہ جب اس کو ضرورت پیش آئے اس کے کام آنا، اس کو مواساط کہتے ہیں. اور ایثار یہ ہے کہ آدمی دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے اور دوسرے کو اپنی ذات پر مقدم کرے. یہ بڑے اجر کی بات ہے اور اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو دباتا ہے، دل پر جبر کرتا ہے، اپنی خواہش کو کچلتا ہے اور نفس کے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. تو یہ اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اپنی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے. یہ مزاج اگر بن جائے تو یہ ایسا مفید مزاج ہے جو خود اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور سماج کو فائدہ پہنچاتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ سماج کو تو ہو سکتا ہے، دوسروں کو ہو سکتا ہے، لیکن ہم کو اس سے کیا فائدہ. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر فائدہ ایثار کرنے والے کو، اس لیے کہ یہ ایسی صفت ہے کہ اس سے وہ قرب الہی کے وہ منازل طے کرتا ہے کہ جو اور دوسری چیزوں سے، دوسرے اعمال سے بعض مرتبہ حاصل نہیں ہوتے، طے نہیں ہوتے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے اور پھر نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو قابو میں کرنا سب سے مشکل بات ہے. اس لیے کہ نفس تو برائی سکھاتا ہے. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو برائی ہی کے لیے کہتا ہے، برائی ہی پر آمادہ کرتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی رحم فرما دے. تو نفس کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، خاص طور سے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن کیا گناہ چھوٹ جاتے ہیں؟ جو لوگ گناہوں کے عادی ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں چھوٹتے، کم ضرور ہو جاتے ہیں. اور بعض اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے شامت کے مارے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا رمضان اور غیر رمضان میں. اس کا سبب کیا ہے؟ uska sabab sirf ye nafs hai, isliye ki nafs ko control mein karna bada mushkil hota hai aur nafs aisi aisi jagahon se dasta hai ke aadmi baad martaba tasavvur bhi nahi karta, bada mutmain ho jata ke mashallah ab to sab khairiyat hai, bahut achhi tarbiyat ho gayi alhamdulillah, bada acche mahol mein hai, ab to koi masla hi nahi. لیکن جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہوا ایسا ڈنک مارتا ہے کہ ایک دم آدمی چوک جاتا ہے, اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا, یہ کہاں سے غلطی ہو گئی. حالانکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نفس سے غافل ہو جاتا ہے. مولانا روم نے اس کی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک لکڑہارا کسی جنگل میں سردیوں کے زمانے میں لکڑیاں کاٹ کر گٹھر باندھ رہا تھا, تو گٹھر باندھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بالکل اکڑا ہوا جیسے لکڑی ہوتی اسی گٹھر میں بندھ گیا. بے خیالی اس نے پورا جو گٹھر اپنا ایک جگہ رکھ کر اس کو باندھا تو وہ شاید غلطی سے وہاں سانپ بھی تھا پڑا ہوا تھا, بالکل اکڑ گیا تھا گٹھر بن گیا تھا. اس نے سوچا کہ ابھی اس کو نکال کے مار دیں گے, یہ مرا ہوا لگتا ہی ہے, اس میں جان ہی کیا, ذرا سا آرام کر لیں, بہت تھک گئے اور سردی بہت ہے. اس نے آگ جلائی, کچھ لکڑیاں اس میں چپٹی وپٹی جو تھیں وہ ڈالیں اور تاپنے لگا, پھر اس کو نیند آ گئی, تاپتے تاپتے اس کو نیند آ گئی. اب جب سانپ کو گرمی ملی, وہ مرا تو تھا نہیں, سردی میں اکڑ گیا تھا, بس وہ اس کے اندر جان پیدا ہو گئی اور وہ نکلا وہاں سے گٹھر سے اور آ کر اسی کو ڈس لیا اور اس کا کام تمام ہو گیا. مولانا لکھا کہ نفس کا حال یہی, نفس کی مثال یہی, آدمی سمجھتا ہی تو مر گیا, اب کچھ نہیں, تو ٹھنڈا ہو گیا بالکل, لیکن جہاں اس کو موقع ملتا ہے, اس کو گرمی ملتی ہے, وہ اپنا کام کر جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس سے بچنا سب سے مشکل کام ہے. تو اس لیے ایثار کا جو عمل ہے اس کو اختیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ, بہت بڑا فائدہ یہ کہ اس میں نفس کی بہت کچھ اصلاح ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جس چیز کی رغبت ہوتی ہے, جس کی طرف آدمی لپکنا چاہتا ہے, اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور یہ نفس کے تقاضے سے ہوتا ہے, اب اس کے بعد جب وہ کنٹرول کرتا ہے, اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم نفس کے تقاضوں پر نہ چلیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے, یہ جب مزاج بنتا ہے تو اسے نفس کنٹرول میں آتا ہے. تو ایثار ایک ایسی صفت ہے کہ اصلاح نفس کا بہترین ذریعہ ہے, لیکن بڑا مشکل کام, جیسے کہ نفس کو کنٹرول میں کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اسی طرح ایثار کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ ایثار جو ہے, یہ نہیں ضروری کہ بہت بڑا ایثار آپ کر رہے ہیں, بہت شکلیں ایثار کی ہوتی ہیں. آپ مسجد سے نکلنا ہے, بھیڑ کی بھیڑ ہے, آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک بیچارہ کوئی کمزور بوڑھا پیچھے, آپ نے کہا آپ آگے آ جائیے, یا کسی کو بھی آپ نے آگے کر دیا, آپ پیچھے ہو گئے, اس کا نام بھی ایثار ہے. آپ باتھ روم جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کوئی زیادہ ضرورت مند ہے, ہمارا کام ایسا نہیں, ہمارا کام چل جائے گا, تھوڑا میں انتظار کر لوں, آپ نے اس کو آگے کر دیا, یہ بھی ایثار ہے. آپ کھانے پر بیٹھے, روٹی آپ کو پہلے مل گئی, آپ نے سوچا بھائی ادھر پہلے دائیں طرف بیٹھا ہے, ادھر زیادہ مستحق تھا یہ, اس کو روٹی دے دی جائے, مجھے پھر مل جائے گی, یہ بھی ایثار. اور بڑا ایثار یہ ہوتا ہے کہ دسترخوان پر اچھے کھانے ہوں, اور بعض بہت اچھے کھانے بڑے لذیذ, جس کی طرف بڑی رغبت ہے آپ کو, وہ بہت محدود مقدار میں, آپ نے کوشش کی کہ اچھی چیز ہے یہ, تو اپنے ساتھی کو کھلا دیں, یہ ہمارا ساتھی کھا لے, بھائی دو گلاب جامن آئی, آدمی تین ہے, آپ نے بہانے بہانے سے ایک کو ایک کھلا دی, دوسرے کو دوسری کھلا دی, آپ نے نہیں کھائی, حالانکہ بڑا جی چاہ رہا تھا کھانے کو, منہ میں پانی آ رہا تھا دیکھتے ہی, یہ بھی ایثار ہے. اور بعض مرتبہ یہ کھانے والا ایثار بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر نفس پر بڑے آرے چلانے پڑتے ہیں کبھی کبھی, جو لوگ خاص طور سے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں, بعض تو شوقین ان کو شوق ہی نہیں ہوتا, وہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوق مٹا دیتے ہیں, اس قدر ایثار کرتے ہیں کہ کرتے کرتے شوق ہی ختم ہو جاتا ہے. اور کبھی ہوتا ہے مزاج کی بات ہوتی ہے, کھانے سے رغبت ہی نہیں ہوتی, لیکن جو لوگ کھانے کی رغبت رکھنے والے ہیں وہ جب یہ اظہار کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ترقی کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اس میں نسل بہت چھرے چلانے پڑتے ہیں, بہت دبانا پڑتا ہے نسل. تو اظہار کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں, بڑی بڑی اظہار کی بھی شکلیں, ایسی شکلیں کہ اللہ اکبر. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی, وہ تو اظہار کی انتہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقعات فرمائی تو جو نمونے انہوں نے پیش کیے دنیا وہ نمونے پیش نہیں کر سکتی. ابھی چند روز پہلے بات گزر چکی ہے کہ ایک صحابی نے تو یہاں تک انتہا کر دی کہ وہ مہاجر تشریف لائے, ان سے کہا کہ مواخات کرائی گئی, بس آدھا میرا آدھا آپ کا, ہم دونوں بھائی بھائی, یہ گھر ہے, یہ باغ ہے, یہ کاروبار ہے. اور یہاں تک کہنے لگے کہ میری دو بیویاں, آپ ابھی آئے ہیں اور نوجوان ہیں, آپ کو بھی ضرورت ہے, آپ دیکھ لیجئے جو پسند ہو میں طلاق دے دوں, عدت گزر جائے آپ شادی کر لیجیے. وہ کہنے لگے آپ کیسی بات کرتے ہیں, ایک طرف انصار کا ایثار دیکھیے اور دوسری طرف حضرات مہاجرین کا استغنا دیکھیے. دونوں نمونے تاریخ میں ایسے ہیں کہ شاید اب سامنے نہیں آ سکتے. انفرادی طور پر شاید کچھ واقعات پیش آ جائیں, لیکن اجتماعی طور پر وہ نمونہ دنیا نہیں دیکھ سکے گی جو حضرات صحابہ نے پیش کیا. کیوں نہ ہو, ظاہر ہے وہ تو حضور کے تربیت یافتہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے, آپ کی نگاہ ان پر پڑ گئی, وہ ایک نگاہ کافی ہے. اللہ نے ان کو وہ مراتب عطا فرما دیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ سے, جو آدمی سینکڑوں سال اگر محنت کرتا تو وہ اس کو مراتب حاصل نہیں ہو سکتے. آپ کنواں کھودیے, اگر بہت کوئی سخت جگہ ہے تو نہ جانے کہاں تک کھودنا پڑے گا, بڑی مشکل سے آپ کو پانی ملے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تو لبالب گویا کہ حوض پر پہنچا دیا کہ سامنے پانی بھرا ہوا ہے, لبالب جتنا چاہو پیو, سیراب ہو جاؤ. تو اللہ نے ان کو تو مقام عطا فرمایا جو کسی کو ملنا ہی نہیں ہے. ان کے جو واقعات ایثار کے ہیں وہ انتہائی درجے کے واقعات ہیں, اس کا نمونہ کوئی پیش نہیں کر سکتا, وہ بھی ایثار ہے. تو یہ ایثار ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کا مزاج بنائے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی بھی اصلاح ہوگی اور حالات بہتر ہوں گے, دوسرے یہ کہ سماج کا جو بگاڑ آج ہم کو نظر آ رہا ہے, یہ سماج کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب خود غرضی ہے جو ایثار کے بالکل منافی. سماج کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب خود غرضی ہے جو ایثار کے بالکل اپوزٹ, بالکل منافی. ہمارا جی کیا چاہتا ہے, ایک طبعی بات ہے بڑی حد تک, ہم کو سب خیر حاصل ہو, وہ چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو. دین کا خیر حاصل ہو بڑی اچھی بات, لیکن دوسرے کا خیر چھن جائے یہ اچھی بات نہیں ہے. اور دنیا کے بارے میں بھی ہمارا تصور صرف یہی ہوتا ہے, بلکہ اگر غور کیا جائے تو دین کے بارے میں سوچنے والے تو خال خال ہیں. کون سوچتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے آج 10 پارے پڑھے ہیں تو ہم تو 12 پڑھیں گے, یہ خیال کس کو ہوتا ہے. لیکن یہ سب کو خیال ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے آج 15,000 کمائیں تو ہم 20,000 کما کے دکھائیں گے, اور اگر ان کی تنخواہ 20-22,000 ہے تو ہم تو ایسی ملازمت ڈھونڈ لیں گے 50 مل جائیں ہمیں. یعنی ایسا مزاج ہوتا ہے. اور خود غرضی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کوئی چیز آ رہی ہے, وہ چاہے کسی اور کے لیے آ رہی ہو لیکن دل میں یہ ہوتا ہے ہم ہی کو مل جائے تو بہت اچھا, اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے, یہاں تک کہ حق تلفی کرتا ہے, دوسرے کا حق مارتا ہے. انتہائی درجے کی خود غرضیاں ہوتی ہیں, اور یہ طلب پیسے کی ہوتی ہے, یہ طلب منصب کی ہوتی ہے, یہ طلب عزت کی ہوتی ہے, اور سب سے خطرناک طلب جو ہوتی ہے وہ عزت ہی کی ہوتی ہے. آدمی مستحق ہو یا نہ ہو لیکن یہ سوچتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت ہماری ہونی چاہیے, اور اگر ذرا سی بھی کمی ہو جائے تو اچھے اچھے دینداروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دل میں بات آ جاتی ہے, دل میں بات آ جاتی ہے, آج اس نے سلام نہیں کیا میں جا رہا تھا, آج اس نے مسافہ نہیں کیا آ کر, عجیب عجیب طریقوں پر دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے. حالانکہ آپ کیا اس کے مستحق تھے, ہم اس کے مستحق تھے کہ لوگ مسافہ کریں. ایک بڑے بزرگ کا واقعہ سنا کہیں کہ وہ نکلے اور سب مسافہ کے لیے ٹوٹے, تو بعد میں کسی مرید جو منہ لگا تھا کہنے لگا حضرت کیسا اللہ کا انعام ہے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں آپ پر, تو فرمانے لگے تم کیا بات کہتے ہو, جب لوگ مسافہ کرتے ہیں تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں, میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان سے مسافہ کروں, یہ مجھ سے مسافہ کرتے, لیکن اس خیال سے کرتا ہوں کہ شاید ان کے مسافے سے میری مغفرت ہو جائے. نہ جانے کون اللہ کا بندہ کس پائے کا ہو, ایک محبت سے ہاتھ ملا رہا ہے, ہو سکتا ہے میری مغفرت ہو جائے. تو اللہ والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے, لیکن ہم جیسوں کا حال یہ ہوتا ہے مسافہ نہ کریں تو دل میں خیال آ جائے. یہ خود غرضی کی بات ہے کہ آدمی اپنی عزت چاہے, اپنے لیے دولت چاہے, اپنے لیے اچھائیاں چاہے, اپنے لیے راحتیں چاہے. ہوتا ہے نا گرمی کا رمضان, اب دیکھتا نہیں پنکھے کے نیچے جگہ مل جائے بہت اچھا, اب تھوڑا دھکا دے کے مل جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ مزاج ہے ہم سب کا, اللہ ہم کو معاف کرے. اچھی جگہ ہمیں چاہیے, لیکن اگر ایسا ہو کہ ہم دوسروں کو اچھی جگہ لا کے کھڑا کر دیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. اسی کا نام ایثار ہے کہ آدمی جو اچھی جگہ ہے وہ دوسرے کو دے دے. مگر بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام, لیکن بہت زیادہ ایسا آزمودہ نسخہ ہے یہ ان حضرات کا جنہوں نے آزمایا. ہم جیسے تو نالائق کیا اس کا ایک حبہ بھی نہیں ملا, لیکن جنہوں نے آزمایا وہ بتاتے ہیں کہ ایسا آزمودہ نسخہ ہے کہ اس سے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جتنی ترقی ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نا منازل سلوک, یہ منازل سلوک کیا چیز ہے؟ یہ منازل سلوک جو سب سے زیادہ طے ہوتے ہیں وہ ایثار سے طے ہوتے ہیں. اس میں آدمی اپنے آپ کو قابو میں کرے, اپنے کو پیچھے کرے اور دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا. ہر ایسے مسئلے میں جہاں دنیا آ رہی ہو, دولت مل رہی ہو, عزت مل رہی ہو, آپ نے گھر والوں کو پیچھے کیا, دوسروں کو آگے کر دیا. اس کا نام بھی ایثار. تو یہ ایسی دولت ہے اللہ تعالیٰ کے کسی کو عطا فرما دے تو اس پر ہزار بار شکر کرے, اور کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حصہ ہم کو بھی عطا فرما دے. یہ واقعہ جو پہلے یہ آیت سے پہلے پڑھی گئی, فیؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور آگے اس کی تفصیل بھی روایت میں آ رہی ہے. پہلی جو روایت ہے اس میں اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے. یہ آیت شریفہ جو نازل ہوئی اس کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. آپ نے گھر میں پوچھا بھائی کچھ کھانے کو ہے, تو سب جگہ اللہ کا نام, سب نے کہا کہ اس وقت کچھ نہیں ہمارے, ہم لوگ خود فاقے سے, رات کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان فرمایا کہ بھائی مہمان ہیں, کوئی رات ان کی میزبانی کرے گا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں, میں لے جاؤں. اور تحقیق بھی انہوں نے نہیں کی گھر میں کچھ ہے کہ نہیں. خیر, اللہ کے رسول کے مہمان تھے, انہوں نے کہا کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول کے مہمان کو میں لے جاؤں. گھر لے گئے. اب بیوی سے جا کر پوچھا کہ کچھ ہے, تو کہنے لگی کچھ ہے تو نہیں بھائی, بچوں کے لیے تھوڑا سا بچہ رکھا ہے. تو کہنے اب تو میں لے کر آیا ہوں اور اللہ کے رسول کے مہمان, اب تو ان کو کھلانا. فرمایا دیکھو بچوں کو تو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دو, بچوں کا کھانا ہے لیکن ان کو تو بہلا پھسلا کے سلا دو, یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں, ہمیں انہیں کھلانا. اور بھائی ہمیں ساتھ تو بیٹھنا پڑے گا, تو ایسا کریں گے جب ساتھ بیٹھیں گے کھانے کے لیے اور کھانا شروع ہو جائے گا, چپکے سے چراغ بل کر دیں گے جیسے وہ بجھ گیا ہوا, اور بس ہاتھ اپنا لے جائیں گے, منہ تک لے جائیں گے, اندھیرے میں ان کو کیا پتہ چلے گا, سمجھیں گے ہم بھی کھا رہے ہیں. بس وہ لوگ کھا لیں گے, ہم لوگ نہیں کھائیں گے, ہم دکھائیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں, تو ان کا پیٹ بھر جائے گا. اس لیے کھانا تو بہت تھوڑا سا ہے, اگر ہم لوگ بھی کھائیں گے تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا. بس وہ مہمانوں کو انہوں نے بٹھایا, بچوں نے رونا شروع کیا, لیکن ان کی ماں نے بہلا پھسلا کے ابھی دیتی ہوں کچھ کر کے انہوں نے سلا دی. بچے سو گئے. اب کھانا لگایا انہوں نے اور خود بھی بیٹھے, اور کسی بہانے سے چراغ گل کر دیا رات کا وقت. اب کھا رہے ہیں, وہ بھی ہاتھ اوپر لے جا رہے ہیں, نیچے لے جا رہے ہیں, مہمان سمجھ رہا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں, حالانکہ ایک نوالا بھی انہوں نے نہیں کھایا, اور سارا کا سارا مہمانوں کو کھلا دیا. صبح جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تشریف لائے, تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے, ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے, چاہے وہ فاقے سے ہوں, بھوک سے ہوں, ضرورت ہے کھانے کی ان کو, لیکن وہ خود نہیں کھا رہے ہیں, دوسروں کو کھلا رہے ہیں. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایثار. یہ نمونے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ امت کچھ کسی درجے میں اس کو اختیار کرے. کسی واقعات نہیں ہیں کہ واقعات بیان کر دیے گئے یا کوئی لطف آیا. واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اپنی ہم زندگی کو جو بالکل دوسرے رخ پر جا رہی ہے اس کو ذرا بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس وقت سماج میں دیکھیے تو سب سے زیادہ جو مرض ہمارے اندر ہے وہ خود غرضی کا ہے. ہم نہیں یہ دیکھنا چاہتے کہ دوسروں کو عزت ملے, دوسرے ترقی کریں. عجیب حسد کی آگ کھانے لگتی ہے. یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ پھر آدمی چین سے بیٹھتا نہیں اور اس آگ میں خود بھی جلتا ہے اور دوسروں کو بھی عاجز کرتا ہے. ایسی ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے دوسروں کو عزت دینے کے لیے, نیچا دکھانے کے لیے, کہ نہ اس کو اس میں فائدہ ہوتا ہے نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, ظاہر ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. حدیث میں آتا بھی ہے کہ حسد کی آگ انسان کو, حاسد کو اس طرح سے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لکڑی میں آگ لگ جائے تو راکھ ہو جاتی. اسی طرح اگر کسی کے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہو تو جل کر خاک ہو جاتا ہے. اس کی نہ صحت باقی رہتی ہے اور نہ ایمان باقی رہتا ہے. ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن خود غرضی کا مزاج ایسا ہے کہ آدمی اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ حرام حلال کچھ نہیں دیکھتا, تو یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس آنا چاہیے, ہمیں ہر چیز ملنی چاہیے. اور آج ساری دنیا میں اسی کا جھگڑا, ہمارے سماج کے جھگڑوں کی بنیادیں, چاہے وہ اداروں کے جھگڑے ہوں, چاہے وہ کرسی کے جھگڑے ہوں, حکومت کے جھگڑے ہوں, یہاں تک کہ دینی جو ہمارے ادارے اور دینی تحریکات ہیں, اللہ معاف کرے ہم سب کو کہ ہم چونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی, ایثار ہمارے اندر نہیں ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو اہل سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ بس ہم کو یہ منصب ملنا چاہیے, ہم اس کے مستحق. اگر زبان سے نہیں بھی کہتے, دل میں اس کو پالتے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب وہ عین وقت وہ چیز نہیں ملتی تو بس ایک آگ سی لگ جاتی ہے, اور وہ آگ کبھی انتقام کی شکل میں سامنے آتی ہے اور کبھی نہ جانے کن کن شکلوں میں سامنے آتی ہے. اگر آپ غور کریں تو یہی صورت حال آج ہمارے اداروں کی, تحریکات کی ہے, کہ کوئی بھی ذرا سا کام کر رہا ہے اگر تھوڑا آگے بڑھ گیا تو ساتھ والے برداشت نہیں کر پاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارا مزاج دینی نہیں, ہمارا جو ہماری تربیت جو ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں. تو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں, آیتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, صحابہ کے واقعات اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ نمونہ ہے. ان سے اگر آدمی فائدہ اٹھائے, اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے, اور اس کی ضرورت ہم سب کو ہے, اپنا جائزہ لینا پڑتا ہے. آدمی دیکھے کہ ہمارے اندر کیا کیا چیزیں پل رہی ہیں. یہ تو کینسر کی طرح ہوتی ہیں بعض چیزیں, امراض بعض ایسے ہیں یہ کہ کینسر کی طرح ہوتے ہیں, آدمی کو پتہ نہیں چلتا. پتہ جب چلتا ہے کہ جب وہ جان اس کی ہلاکت میں پڑ جاتی ہے, تو اسی طرح پتہ جب چلتا ہے جب اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو پہلے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, پہلے سے چیک اپ کرانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیک اپ کہاں ہوگا؟ یہ چیک اپ ہوتا ہے اللہ والوں کے یہاں. یہ ڈاکٹر, ان کے پاس بڑی مشین ہے, اللہ نے ان کو طاقت ایمانی دی ہے, ان کی خدمت میں آدمی جاتا ہے, ان کے پاس رہتا ہے, اللہ نے ان کو ایمانی طاقت دی ہے کہ وہ دیکھ کر بعض مرتبہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ امراض ہیں, اور نہیں بھی بتاتے. بعض مرتبہ کینسر کا مریض ہو, آپ کہہ دیے تم کینسر کے مریض ہو تو مر جائے گا, اب تو ڈاکٹروں کا حال یہ ہے ایسے, وہ بھی خود غرضی کی بات ہے, ڈاکٹروں کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی, منہ بھر کہتے ہیں تم تو دو مہینے کے بعد مر جاؤ, نہیں مرنا ہے تو مر جائے گا. لیکن یہ تو حکما ہوتے ہیں, اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, کبھی کبھی بتاتے بھی نہیں, لیکن علاج کرتے ہیں. وہ علاج کا طریقہ بتاتے ہیں, ذکر کے طریقے بتاتے ہیں, اور اس سے آدمی کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے, وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو صفات مطلوب ہیں. تو اس لیے اپنا علاج کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے اندر امراض, کون مرض سے خالی, ہم سب مبتلا ہیں, اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ والوں کی خدمت میں جائے آدمی. بغیر اس کے آدمی اگر سمجھیں گے ہم اپنا علاج کر لیں گے, کوئی اپنا علاج نہیں کر سکتا. جب کہ امراض ایسے ہیں کہ مہلک ہیں, بھائی بخار ہے, نزلہ ہے, آپ جا کر ڈاکٹر کے یہاں سے گولی, اس کے یہاں کیمسٹ کے یہاں سے گولی لے آؤ, کھا لو, کہیں دوا خانے سے لے آؤ, معلوم ہے تمہیں کروسین کھانی ہے, کیا کھانی ہے, کھا لو. لیکن ہم لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ نہ جانے کیسے امراض میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمیں خود ان کا پتہ ہی نہیں, ہم کیسے اپنا علاج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں علاج کرانا پڑے گا. یہ صفات ہیں جو پیدا ہوں گی تو ہم آگے بڑھیں گے, اور ہمارا سماج آگے بڑھے گا. آج سماج کا بگاڑ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنا علاج نہیں کراتے, اور پھر اس کا یعنی بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ جاتے ہیں, بڑے بڑے کام سپرد ہو جاتے ہیں, اور علاج ہوتا نہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود تو بگڑے ہوتے ہی کام کو ہی بگاڑ دیتے ہیں. काम को भी बिगाड़ देते हैं, उसके वो फवायद हासिल नहीं होते जो फवायद हासिल होने चाहिए। तो इसके लिए जरा सा कोशिश करने की जरूरत पड़ती है। और ये जो ईसार है, मुआसात भी उसी की एक उसी का हिस्सा ही है, यानी दूसरे की गमगुसारी करना। किसी को आपने दुखी देखा तो उसका दुख आपके दिल में पैदा, ये खुदगर्जी के खिलाफ। खुदगर्जी में क्या होता है, आदमी को सिर्फ अपना ही अपना नजर आता है, हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, इसी चक्कर में रहता है कि हमारी जरूरत पूरी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब। आप गौर कर लीजिए, गरीब सोचता है कि जो मिलना है वो हमें मिले, दूसरे को क्यों मिले, हम ज्यादा मुस्तहक हैं। अमीर होता है सोचता है कि जितना आ रहा है ज्यादा हमारे पास आए, ये खुदगर्जी होती है। लेकिन मुआसात ये है, गमगुसारी ये है कि अमीर हो या गरीब हो, जब किसी जरूरतमंद को देखे, कमजोर को देखे, बूढ़े को देखे, तो दिल के अंदर एक दुख पैदा हो, दर्द पैदा हो कि भाई इसके हम काम आ जाए, ये बेचारा जरूरतमंद है। कभी किसी का कोई हादसा हो गया, वो किसी परेशानी में पड़ गया, अब आप आराम से हैं कि भाई ये तो बहुत बेवक्त है, कौन जाए, नींद आ रही है, लेकिन आपने सोचा कि भाई जरूरतमंद है, इस वक्त उसके पास जाना चाहिए। वहां आप गए, आपने तसल्ली के कलिमात कह दिए, वो भी बड़ी बात, इसका नाम भी मुआसात है। हदीस में आता भी है कि मन अज्जा सकला कुसिया बिबुर्दतिम मिन बुरुदिल जन्ना, इस तरह के अल्फाज हैं कि जो ऐसी औरत को जाकर तसल्ली दे जिसके बच्चे का इंतकाल हो गया, जिसके बेटे का इंतकाल हो गया, और उसको तसल्ली दे, उसका दिल बंधा दे, तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जन्नत का लिबास उसको पहुंचाए। जो जन्नत के लिबास है, जन्नत की कैसी चादरें, अल्लाह ताला वो चादरें, वो लिबास उसको पहनाएंगे। और जाहिर कहाँ पहने जाए, दोजख में ले जाकर पहनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसको जन्नत में दाखिल करेंगे और जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा उसको। तो किसी दुखी को जाकर तसल्ली दे देना, ये भी तो ईसार है, मुआसात है, गमगुसारी है। और ये तो महीना ही है गमगुसारी का, इसको शहरुल मुआसात कहा गया। ये रमजान का मुबारक महीना शहरुल मुआसात है, ये गमगुसारी का महीना। बहुत से हमारे भाई ये समझते हैं कि भाई तिलावत की कसरत की जाए, इसमें कोई शुबा नहीं। सबसे ज्यादा जो इसमें अमल मुबारक है वो कुरान मजीद की तिलावत है, इसी के कुरान मजीद से इसको खास मुनासबत। नमाजें पढ़ी जाएं कसरत से, दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, अस्कार किए जाएं, दुआएं मांगी जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा अमल है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, और वो क्या है, वो गमगुसारी है, मुआसात है, यानी जरूरतमंदों के साथ हमदर्दी करना, अच्छे बोल बोल देना। उसमें आप जो वक्त इस्तेमाल करेंगे, ये वक्त आपका जाया नहीं हो रहा है, ये वक्त तो बहुत कीमती हो रहा है। बल्कि क्या जाने अल्लाह ताला के कबूलियत का मामला, जिसको चाहे कबूल फरमाए और जिस अंदाज से चाहे कबूल फरमाए, न जाने कितनी तिलावतों पर, इबादतों पर हमारे दो बोल भारी हो जाएं। अभी आपने रिवायत हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की पढ़ी कि एक साहब आए, जरूरतमंद थे, मस्जिद में हजरत मोतकिफ थे, वो आकर बैठ गए। हजरत ने पूछा क्या बात है, कुछ दुखी नजर आते हो। उनका कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, मसला ये है कि फुला का कर्ज है और मैं अदा करने पर कादिर नहीं, और बेचारा वो तकाजा कर रहा है, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ या मैं उसे सिफारिश करूँ, और उन्होंने कहा कि आप जैसा मुनासिब समझें। बस एकदम से मस्जिद से निकलने लगे। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, आप तो मौतकीफ हैं, और ना मुझे मालूम है, मैं भूला नहीं, मुझे याद है, मुझे याद है कि मैं मौतकीफ हूँ। लेकिन फिर उन्होंने जो बात फरमाई कि कितनी इबादतों से, कितनी मुद्दत बहुत तवील मुद्दत फरमाई, मुझे उसका जहन में नहीं, इतनी मुद्दत फरमाई उन्होंने कि उससे ज्यादा बेहतर यह है कि आदमी किसी की हाजत बरारी करे, किसी के आदमी हाजत रवाई करे, उसकी जरूरत पूरी कर दे, उसके साथ गमगुसारी करे, न जाने कितने सालों के एतिकाफ से बेहतर। तो ये अंदाजा होता है, ये सारी इबादतें यकीनन अल्लाह की रजा का जरिया है, और ये इसमें हमें मशगूल होना है। लेकिन कुछ वक्त इसमें भी लगाया जाए, कम से कम इसकी फिक्र की जाए कि शायद कोई मौका हमें मिल जाए खिदमत का, कोई मौका मिल जाए किसी के साथ सलूक करने का, गमगुसारी करने का, कोई परेशान बैठा है, भाई क्या बात है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। ये जो सिफत है अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब है, बहुत पसंद है। और ये मिजाज अगर हमारा बन जाए तो ये जो सारे समाज का बिगाड़ है, इसलाह माशरा के लिए न जाने क्या क्या होता है, लिटरेचर छप रहा है, तकरीरें हो रही, सब ठीक हो जाए। जहेज का मुतालबा आदमी क्यों कर रहा है, खुदगर्जी की वजह से कर रहा है। अगर उसके मिजाज में ईसार होता तो क्या वो जहेज का मुतालबा करता, वो तो ये कहता कि मैं तो खुद देने के लिए तैयार हूँ, आप तो गरीब हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप बच्ची को रुख्सत कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ईसार करने वालों तो ऐसे ऐसे ईसार किए कि हैरत होती है। तो सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का ऐसे ही वाकया याद आया, अजीब गरीब वाकया। उनके एक शागिर्द थे, وہ ان کی اہلیہ کا بھی کوئی نوجوان تھے, اچانک انتقال ہو گئے. ایک دن نہیں آئے بلکہ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہوئی تمہارے دن کا سبق میں, تو انہوں نے بتایا کہ اہلیہ بیمار تھی اور شاید جلدی شادی ہوئی تھی, چند ماہ ہوئے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, میں اسے حاضر نہیں ہو سکا. بہت صدمہ ہوا, تو تسلی دی کہ نہیں تم کو نہ کرو, پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا. اور اس کے چند دن گزرے تھے تو ان سے کہا انہوں نے تم شادی کیوں نہیں کر لیتے, دوسری شادی کر لو. ان کا میں غریب آدمی ہوں, کون مجھ سے شادی کرے گا, ایسی مشکل سے ایک شادی ہوئی تھی, میں کہاں سے اس کا انتظام کروں. تو انہوں نے کہا نہیں اس کا انتظام ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک دن کیا ہوا, انہوں نے کہا ان سے کہ ایسا کرو میری بیٹی موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تم سے شادی کروں. تو کہنے لگے حضرت میں اس قابل کہاں, وہ عالی خاندان اور علم کا پہاڑ, سید التابعین, اللہ نے ساری دولتیں دے رکھی تھی, اور وہ ایک معمولی خاندان کے اور ابھی طالب علم ان کے پاس آ کر پڑھ رہے ہیں. ان کو حیرت بھی ہوئی اور تعجب ہوا اور دل میں یقیناً خوشی بھی ہوئی ہوگی, مگر ان کے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ حضرت میں اس قابل نہیں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں کیسے شادی کر سکتا ہوں. کہا نہیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی مجلس میں نکاح ہو جائے. ان کے سمجھ کہا میں والدہ سے جا کر پوچھ کروں. کہا ٹھیک ہے تو والدہ سے پوچھ. والدہ سے پوچھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کوئی انتظار کر لیں, ذرا سا ہم گھر وار ٹھیک ٹھاک کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ یہ عقد ہوگا. تو عقد تو کر لو, رخصتی بعد میں ہو جائے گی. خیر عقد ہو گیا اور یہ مطمئن ہو گئے کہ اب چار پانچ دن کے بعد جب تیاری ہو جائے گی تو رخصتی ہوگی. اب جا کے اپنے گھر میں لیٹ گئے, رات کا وقت ہو گیا. جب رات ہو گئی اور لیٹ گئے, کسی نے دستک دی دروازے پر. اب دروازہ جو کھولا انہوں نے تو دیکھا کہ حضرت سعید بن مسیب موجود ہیں. کہ حضرت آپ اس وقت یہاں؟ کہنے لگے بس مجھے خیال آیا کہ تمہارا نکاح تو ہو ہی چکا ہے اور تم رات میں کیوں تنہا رہو, میں اپنی بیٹی کو لے آیا ہوں, تم لے جاؤ. کہ حضرت میں بس, ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن نہیں تمہیں ضرورت ہے تم اس کو لے جاؤ. یہ ایثار کی انتہا ہے, کون کر سکتا ہے یہ؟ تو ایثار اگر ہوگا تو شادیوں میں کیا فضول خرچی ہوگی؟ کیا آدمی جہیز کا مطالبہ کرے گا؟ کیا کسی دوسرے کا حق مارے گا؟ وہ تو اس امید میں رہے گا کہ میرا جو حق ہے وہ ہم کیسے ادا کریں. اور یہ دین کا مزاج ہے, دینی مزاج بنانا چاہتا ہے کہ آدمی حق دینے والا بنے, حق لینے والوں میں ہمیشہ نہ رہے. کہ بس مطالبہ ہو کہ ہمارا حق ہم کو دیا جائے, ہم لوگوں کا مزاج بگڑ گیا. ہر ایک سے اپنے حقوق کے مطالبہ ہوتا رہتا ہے, کبھی حکومت سے ہوتا ہے, کبھی اس سے ہوتا ہے, کبھی یہ ہاتھ پھیلائے کریں, کبھی کیوں اپنا ہم نے اپنے آپ کو اس قدر گرا لیا ہے اور دین سے اپنے آپ کو دور کر لیا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ بس ہمارے ہاتھ ہی پھیلانا کام رہ گئے. تو اگر ہمارا یہ مزاج بنتا, ایثار کا مزاج بنتا, مواساد کا مزاج بنتا, تو ظاہر ہے کہ ایسا مزاج ہے کہ صورت حال بالکل مختلف ہوتی. تو اس لیے اس سلسلے میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے حالات کو بنانے کی ضرورت ہے. آیت دوسری جو اس میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان حضرات کی صفات یہ ہے, یہ جو ایمان والے اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی صفات میں سے یہ بات بیان کی گئی کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو جبکہ ان کو وہ چیز پسند ہے, جو کھانا وہ کھلا رہے ہیں ان کو رغبت ہے اس سے, جو دے رہے ہیں وہ اس کی طرف دل کھینچ رہا ہے کہ میں اگر اپنے پاس رکھتا یہ چیز تو زیادہ اچھا تھا, یہ چیز میں خود کھاتا تو زیادہ بہتر تھا. اس کے باوجود, چاہت کے باوجود وہ کھلا رہے ہیں مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو, یعنی جو ضرورت مند ہے اس کو لے جا کر وہ پیش کر رہے ہیں, اس کو کھلا رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم یہ کچھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے, یہ اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تو ہم اس سے تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم شکر گزار ہو. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم شکریہ ادا کر دو, شکریہ کے دو بول دو, بلکہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. بھائی تم زیادہ ہمیں شرمندہ مت کرنا, تم بعد میں یہ مت سمجھنا کہ ہم نے احسان کیا. گویا کہ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ خود احسان کر کے وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو محسن سمجھے, وہ تو اپنے آپ کو احسان مند سمجھتے ہیں کہ اسے قبول کر لیا, ہم نے اس کی خدمت کی, اسے قبول کر لیا, اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں بھی تمہیں نہ بدلہ دینے کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں احسان ماننے کی ضرورت ہے. اور وہی صدقہ قابل قبول ہے کہ آدمی دے اللہ کے علم میں ہو, آدمی کوئی امید لگا کر نہ بیٹھے کہ ہم نے اس کو اتنا دے دیا, جیسے آج مزاج ہوتا ہے ہم نے تو بڑی اس کی خدمت کی ہے, ہم نے اس کا بڑا ساتھ دیا ہے, ہم نے اس کی مختلف سخت سے سخت مواقع پر مدد کی, اور یہ تو ہمارے بالکل کرنی کٹا کے نکل جاتا ہے. یہ کون سا مزاج؟ آپ نے کس کے لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی کہ وہ آپ کا غلام بن جائے؟ اگر اس کے لیے کی تھی تو ظاہر سب بیکار ہو گیا اور آپ اس قابل نہیں. اور اگر اس کے لیے کی تھی کہ اللہ راضی ہو تو انشاءاللہ وہاں ملے گا, یہاں تھوڑی ملے گا. تو یہ وہ یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کھانا خود کھاتے, اچھی چیز ہے, یا وہ جو اللہ نے ان کو دولت دی ہے ان کو ضرورت محسوس ہو رہی, لیکن وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, یتیم کو کھلاتے ہیں, مسکین کو کھلاتے ہیں. کوئی قیدی ہے بیچارہ, اس کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ رہی, اس کو لے جا کر قید خانے میں پہنچاتے ہیں, افطار کا انتظام کر رہے ہیں, سحری کا انتظام کر رہے ہیں, اس کے لیے ان کو مشقت اٹھانی پڑ رہی. یہ صفات اللہ کو بہت زیادہ محبوب. لیکن شرط یہی ہے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, آدمی یہ کہے کہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اور یہ کہنا صرف زبان سے نہیں ہوتا, زبان سے نہ کہے آدمی لیکن زبان حال سے کہے, اس کا طرز ایسا ہو کہ وہ محسوس کرے کہ یہ بعد میں ہم کوئی آ کر احسان نہیں جتلائیں گے, دس جگہ یہ گانا نہیں گائیں گے کہ ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے اور ہم نے ایسا سلوک کیا تھا. یہ مزاج ہونا چاہیے, دین اس کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.